ایمان پر فاطمایا ایمان پر فاطمایا ایمان پر فاطمایا.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی پرنٹ کردہ کتاب عجائب القرآن، ما غرائب القرآن، اس کے صفحہ نمبر 90 پر ایک حکایت لکھی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں. چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا. پھر اس نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا. یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے. چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا. قرآن پاک میں پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان. تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے. بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تو مردے کو زمین میں دفن کرنا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دائمی سنت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے اور ہر دین میں جاری رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی فطرت انسانی اور عقل کے موافق ہے. میت کو زمین میں دفن کرنا، چھپانا، یہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ عبس آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا. تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دفن ایک عظیم نعمت اور قابل تحسین اعزاز ہے کہ اگر آدمی کی لاش کو دوسرے حیوانات کی طرح سطح زمین پر ہی چھوڑ دیتے تو متعفن یعنی بدبودار ہو کر بدبو پھیلاتی اور لوگوں کو یارے اس سے بدبو جب آتی ہے تو انسان کی طبیعت کو بھی ناگوار گزرتا ہے، پریشان کرتی ہے، اور اس میت سے لوگ متنفر ہوتے اور بدگوئیاں کرتے۔ ظاہر ہے اگر کسی کو اچھی حالت میں، جیسے کبھی عاشقان رسول کی قبر کھلتی ہے اور پتہ چلا کہ جناب 150 سال کے بعد اللہ کے اس ولی کی قبر کھلی تو جسم ترو تازہ ہے، خوشبوؤں سے معطر ہو گئی فضا، تو یہ جب ظاہر ہوتا ہے تو سب اس میت کو اعزاز دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی کے برعکس کسی کی قبر کھل جائے اور اس کی لاش کو گلی سڑی حالت میں دیکھا جائے، اس لاش سے بدبو کے بھبکے اٹھتے دیکھا جائے، تو پھر تو ظاہر ہے اس سے لوگ بدگوئیاں کرتے۔ اور نیز درندے اور پرندے اس کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جاتے، اور ناپاک مردار خور جانور اسے اپنا لقمہ بنا لیتے، اور اس سے بہت بڑی حقارت لاحق ہوتی اور اس کے عیب بے پردہ ہو کر عام خاص میں مشہور ہو جاتے، تو اس کی قدر لوگوں کی نظر میں کم ہو جاتی۔ تو اسے عزت دینے کے لیے اس طریقے کی غیب سے تعلیم دی گئی۔ یہ دفن کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ظاہر ہے جب مرے گا بندہ اور اگر اس کے عیب ظاہر ہو جائے تو لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ اور پھر جس طرح ہم عموماً کبھی کبھار کو ایسا واقعہ آتا ہے کہ اگر کسی کا کسی سفر میں انتقال ہو گیا اور جناب سفر میں ہی مطلب وہ انتقال کر گیا سنسان جگہ پر، تو جناب وہ جانوروں نے اس کی لاش کو نوچ دیا، کھا لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیگر آسمانی شریعتوں کی طرح اسلام نے بھی میت کو زمین میں دفن کرنے کا حکم دیا، بلکہ جہاں دفن کرنا ممکن ہو وہاں دفن کرنا فرض قرار دیا گیا۔ لہذا یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ کر دیوار قائم کر دی جائے، کیونکہ یہ دفن نہیں ہے۔ دفن یہ ہے کہ زمین کھود کر اس میں میت کو چھپایا جائے، اور شریعت مطہرہ نے جو دفن کرنے کا حکم دیا وہ محض اس طرح نہیں کہ 1.5 فٹ زمین کھود کر اس میں میت کو دفنایا جائے، بلکہ احادیث مبارکہ میں دفنانے کے ساتھ ساتھ گہری قبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ چنانچہ غزوہ احد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے زخمی اور تھکے ماندہ ہونے کے باوجود جب بارگاہ رسالت میں شہداء کی تدفین سے متعلق استفسار کیا، پوچھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو گہری اور وسیع قبریں کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سنن ابی داؤد شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غزوہ احد کے روز انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگرچہ ہم زخمی و تھکے ماندے ہیں لیکن آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا، قبریں کھودو اور کشادہ رکھنا، اور ایک قبر میں 2-3 آدمی رکھنا۔ عرض کی گئی، آگے کس کو رکھیں؟ فرمایا، جو زیادہ قرآن جانتا ہو۔ تو راوی حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے والد ماجد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز شہید ہوئے اور 2 یا 1 آدمی کے ساتھ دفن کیے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے دن فرمایا کہ چوڑی، گہری اور اچھی قبر کھودو۔ یہ حدیث مبارکہ مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہ صرف اپنا عمل اس سنت پر تھا بلکہ اپنے بعد اپنے ورثاء لواحقین کو بھی اسی کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر کو قد برابر گہرا کشادہ بنایا جائے۔ یوں ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وفات اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ قبر گہری وسیع کھودو، اور ان کے بیٹوں نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج فی زمانہ اس معاملے میں بھی بہت زیادہ غفلت ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ہر چیز ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے پیسے خرچ ہوں، ہماری کال ہو جائے تو آن کال ساری سروس جو ہے نا وہ کر دی جائے۔ ایک بیرون ملک کے ہمارے اسلامی بھائی مبلغ ہیں، انہوں نے بتایا کہ چونکہ بیرون ملک جو ہے وہ ظاہر اس معاملے میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر غسل اور تدفین کا جو معاملہ ہے یہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے، مہنگا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ وہاں پر بیرون ملک میں نوجوان اپنے والد کی میت کو لے کر آیا اور سینٹر میں یہ کہہ کر چھوڑ کر چلا گیا کہ بس اب آپ غسل دے دیجئے گا اور تدفین کر دیجئے گا۔ تو اس دور میں بھی یہ منظر تو نظر آتا ہے، بلکہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا جو اس مہینے کا جو مطبوعہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ، تو اس میں تو کئی ایسی باتیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں کہ جس میں ہمارے موجودہ دور اس کا منظر کشی کی گئی ہے۔ اور یہ میں آپ کو دعوت دوں گا ضرور، اب تک جنہوں نے اپنے گھروں کے لیے، اپنے دفتروں کے لیے اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو جاری نہیں کروایا، امیر علیہ سنت نے الحمدللہ جو اس کو جاری کراتے ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، شخصیات کے لیے اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو جنہوں نے جاری کروایا، امیر علیہ سنت نے ڈھیروں ڈھیر ان کو دعائیں دی۔ لیکن ساتھ میں میں سب سے عرض کروں گا کہ اس ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہر مہینے جاری ہوتا ہے، اور یہ الحمدللہ اس ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم کا مئی کا جو شمارہ ہے، یہ اللہ کی رحمت سے شائع ہو چکا مکتبۃ المدینہ پر، یہ ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں لکھا گیا، ایک واقعہ لکھا ہے، بڑی عبرت ہے اس میں، کہ زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلام بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ 2001 میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑے سیٹھ کا انتقال ہو گیا، لوگ اس کے عالیشان بنگلے میں جمع تھے کہ مرحوم کا 19 سالہ بیٹا جو ایک ماڈرن اسکول میں پڑھتا تھا، کہیں جانے کے لیے ایک دم اجلت یعنی جلدی میں اٹھا، تو کسی نے اجلت کے سبب دریافت کیا کہ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میرے والد صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میں نے سوچا کہ آخری وقت اپنے ہاتھوں سے ان کی کچھ خدمت کر لوں، چنانچہ ان کی میت کو جلانے کے لیے میں خود لکڑیاں لے کر آؤں گا۔ تو یہ سن کر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا باپ تو مسلمان تھا، پھر اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں کیوں لینے جا رہا ہے؟ تو غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس نادان نے غیر مسلموں کی فلموں میں لاشیں جلانے کے مناظر دیکھ لیے ہوں گے، اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ جو بھی مر جائے اس کو جلانا ہوتا ہے۔ تو اس فلمیں دیکھنے کے شوقین کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو جلایا نہیں بلکہ دفنایا جاتا ہے۔ تو چلو یہ تو آپ کہیں گے یہ تو شاید کوئی کروڑوں میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ غور کریں اور سوچیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آج ہمارے گھر میں کس کو پڑی ہے کہ جو اس بات کو سوچے کہ میں چلے اپنے والد صاحب کی قبر کیسی ہے میں دیکھ کر تو آؤں۔ کشادہ بھی ہے، والد صاحب کا قد 6 فٹ ہے، یا 6 فٹ یا اس سے تھوڑی زیادہ قبر کھودی بھی گئی ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک ذہن ملتا ہے کہ میت کو غسل بھی دیا جائے، میت کا جنازہ بھی پڑھا جائے، اور تدفین کے لیے قبرستان بھی جایا جائے۔ تو بارہا ایسے مناظر دیکھیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو گھر میں کسی کو پڑی نہیں ہے کہ جناب اس مرنے والے کی ہاتھ پاؤں سیدھے تو کر لوں میں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ وقت کے بعد جسم جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے، اگر کسی کا ہاتھ جس طرف رہا تو اسی طرف رہتا ہے، مرنے والے کی آنکھیں اگر کھلی رہ گئی تو کھلی رہ جاتی ہیں، اس کا منہ کھلا ہے تو کھلا ہی رہ جاتا ہے، اس کا سر اگر چہرہ سیدھی طرف نہیں ہے الٹی طرف ہے تو الٹی طرف ہی رہتا ہے، پاؤں اگر سیدھے نہیں کیے تو وہ ترچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک مرتبہ ڈائریکٹ ایک سیٹھ صاحب کا انتقال ہوا تھا, تو اس کے جنازے میں جب جانا ہوا تو بھی یہی منظر دیکھا کہ اس کے پاؤں سیدھے نہیں کیے گئے تھے, آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں, گویا حسرت سے دیکھ رہا تھا کہ کاش میں اپنی اولاد کی تربیت کر لیتا تو مرنے کے بعد میری آنکھوں کو تو بند کر دیتا, کاش میں اپنی اولاد کی تربیت کر دیتا تو میرا منہ تو بند ہو جاتا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ مرنے والے کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے. ایسا نہیں, بڑا عجیب غریب حال ہے. اور اس وقت مطلب میں نے جس طرح شروع میں کہا نا کہ آن کال ہے سروس, آن کال ہے کہ جناب بھیج دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس کو غسل دے دیں, آپ اس کی تدفین کر لیجیے گا. تو ہم اور آپ خود سوچیں کہ جس خاندان کے لیے بہترین بنگلہ بنایا جا رہا ہے, بہترین فرنیچر سے آراستہ کیا جا رہا ہے ان کو, ارے یہ تو میں ہماری قبر بھی ہم کو پوری نہیں دے رہے, بلکہ وہاں جا کر جب قبرستان پہنچتے ہیں, اب قبر کو اتارنے کا موقع آیا تو کسی نے کان میں کہا کہ قبر چھوٹی لگتی ہے, قبر چھوٹی لگتی ہے, قبر کم چوڑی ہے, ارے یار اتنی گرمی ہے جلدی کرو جلدی کرو, ترچھا کر کے جیسے تیسے بھی پھسا پھسو کے اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پھر یہ جو معاملہ بیان ہوا کہ قبر کو گہری نہیں کیا جاتا, یہ بھی خاص کر وہ کمیونٹیز جو اس طرح کے شعبے چلاتے ہیں, جی ہاں بڑی بڑی زمینیں انہوں نے لی ہوئی ہوتی ہیں کہ جناب ہم مردوں کی تدفین کا سلسلہ ہم کریں گے, ہماری برادری ہمارے خاندان کا قبرستان بالکل سیپریٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے جو آپ نے جائز طریقے سے زمینیں حاصل کی اور جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں, لیکن کم سے کم یہ تو دیکھیں کہ جن کو یہ کام سپرد کیا گیا وہ اس کام کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں, اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں. کیا آپ نے دے دیا کسی کو تو انہوں نے اس کا حال کیا کیا ہے, قبرستان کا معاملہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو, کہ جب اس طرح کے معاملات پر توجہ دی گئی تو امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکروں میں باقاعدہ اس میں مدنی پھول ارشاد فرمائے, دارالفتاء اہل سنت سے اس کے فتویٰ جاری کیے گئے, اور الحمدللہ ہماری مجلس تجہیز و تکفین نے اس معاملے میں کوششیں کی تو ہمارے وطن پاکستان میں کئی شہروں میں, باب المدینہ کراچی میں تو باقاعدہ لیٹر ایشو ہو گیا تمام قبرستان کی کمیونٹیز کو, گورکنوں کو, کہ جناب جس مردے کو دفنایا جائے گا تو اس کو گہری قبر کھود کر دفنایا جائے گا. اور اسی طرح ظاہر ہے جب قبرستان کے دیگر بہت سارے آداب ہیں, بہت سارے آداب ہیں کہ ان کو کس کس طرح سے مردوں کو کہ ان کے مرنے والوں کی لاشوں کی حفاظت کی جائے گی, ان کو جانوروں کی پہنچ سے جو ہے وہ بچایا جائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہر کام یہ سیکھنے سے آتا ہے, تو آپ نے اگر اس معاملے کا بیڑا اٹھایا ہے اور آپ اس معاملے میں اگر کوئی اثر رسوخ ہے آپ کا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس معاملے میں احساس کریں اور اس کے جو شرعی احکامات ہیں اس کے لیے جو ہے وہ معلومات حاصل کریں, اور اسی کے مطابق جو ہے وہ میت کو دفن کیا جائے. تو میت کو دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے, اور دفن کرنے سے مراد یہ ہے کہ گڑا کھود کر اس میں میت کو رکھیں, اوپر تختے لگا کر مٹی بھر دیں, یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں. تو قبر جو ہے نا, یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. سفر یہ اب ہمارا شروع ہو رہا ہے آخرت کا, تو یہ پہلی منزل ہے قبر, کہ اگر یہ آسان ہو گئی تو اس کے بعد والی منزلیں اس سے آسان ہوں گی, اور اگر یہاں مشکل ہوئی تو آگے اس سے بھی زیادہ مشکل معاملہ ہوگا. لہذا عقل مند وہی ہے جو اپنی موت اور قبر میں اترنے کو یاد کرے اور ابھی سے اس کی تیاری بھی کرے. جی ہاں, یہ قبرستان بالخصوص شب برات کو ہمارے ہاں قبرستان جانے کا بڑا رواج ہے, اور اس موضوع پر الحمدللہ اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں باقاعدہ ایک مضمون ہے قبرستان کی حاضری, تو اس کے آداب بھی لکھے ہیں اس میں. تو اسی مناسبت سے چونکہ شب برات قریب ہے اور دنیا بھر میں عاشقان رسول اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں خاص کر شب برات اور بڑے دن میں, تو اس حوالے سے انشاءاللہ چند مدنی پھول آج عرض کیے جائیں گے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس یعنی پاکیزہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم یعنی گیلی ہو گئی. پھر فرمایا اس قبر کی تیاری کرو, اس قبر کی تیاری کرو. اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. ایک حکایت کچھ تفصیل سے بیان کی گئی, اس میں کچھ یوں بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے کا سبب پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر کا معاملہ دیکھ کر. فرمایا مجھے اپنی تنہائی یاد آ جاتی ہے, مجھے اپنی تنہائی یاد آ جاتی ہے کیونکہ قبر میں میرے ساتھ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے فرمایا جس کے لیے اس کی دنیا قید خانہ ہے اس کے لیے اس کی قبر جنت, اور جس کے لیے اس کی دنیا جنت ہے قبر اس کے لیے قید خانہ ہے. جس کے لیے دنیا کی زندگی بطور قید تھی موت اس کی رہائی کا پیغام ہے. جس نے دنیا میں نفسانی خواہشات کو ترک کیا وہ آخرت میں پورا پورا حصہ پائے گا. بہتر شخص وہ ہے جو کہ اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے وہ خود دنیا کو چھوڑ چکا ہو, وہ اپنے پروردگار عز و جل سے ملنے سے قبل اس سے راضی ہو گیا ہو. ہر شخص کی قبر کا معاملہ اس کی دنیاوی زندگی کے مطابق ہے, یعنی نیکیوں میں زندگی گزاری تو قبر میں راحتیں, اور اگر بدیاں کرتے ہوئے مرا تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں. تو یہ قبرستان میں جو جانا ہے نا, یہ در حقیقت ہمیں اپنی موت کو یاد دلاتا ہے. اگرچہ فی زمانہ اس کا ہے نہیں, یعنی وہاں پر بھی رہتے ہوئے ہم گپ شپ سے باز نہیں آتے, وہاں جا کر بھی فکر آخر میں روتے ہوئے اپنی قبر کو یاد کریں کہ گھر میں تو اتنا بڑا کمرہ مجھے کفایت نہیں کرتا, اس قبر کی اس چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہوں گا کیسے میں, اس میں تو ذرا سا معمولی سوراخ بھی نہیں چھوڑا جا رہا, میں تو بغیر فانوس کے ڈرائنگ روم میں طرح طرح کی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں, میری قبر میں تو کچھ بھی اہتمام نہیں ہوگا, کوئی بستر نہیں بچھایا جائے گا, کوئی لائٹ کا پنکھے کا اے سی کا انتظام نہیں ہوگا. قبر کا معاملہ دیکھ کر تو ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں. قبرستان جا کر واپس پلٹنے سے پہلے تو ہم توبہ کر چکے ہوتے, ہم نمازی بن چکے ہوتے, اپنے گناہوں سے تائب ہو چکے ہوتے, لیکن اس دل کا کیا کریں, اس قدر سختی کہ قبرستان جا کر سارے معاملات دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں اپنی قبر یاد نہیں آتی, ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جس طرح اس مرنے والے کو قبر میں رکھا گیا ہے مجھے بھی قبر میں رکھا جائے گا, جس طرح اس کو دفنایا گیا ہے مجھے بھی دفنایا جائے گا. دیکھیں نا, خاندان کی جب قبریں ہوتی ہیں تو سامنے تو دادا کی قبر ہے, اسی کے برابر میں تو والد صاحب کی قبر ہے, ارے اس کے ساتھ ہی تو تایا کی قبر ہے, اس کے ساتھ ہی تو چاچا کی قبر ہے, اس کے ساتھ ہی بڑے بھائی کی قبر ہے. اب نمبر کس کا ہے بھائی, اب نمبر کس کا ہے, اب نمبر میرا ہے, اب میرا نمبر ہے, مجھے بھی اس قبر میں جانا ہے. کیونکہ جو وقت گزرتا ہے نا واپس نہیں آتا, بچپن گزر چکا اب نہیں آئے گا, لڑکپن گزر چکا اب نہیں آئے گا, جوانی گزر چکی اب نہیں آئے گی, ادھیڑپن گزر چکا اب نہیں آئے گی, اب تو بڑھاپا ہے اس کے بعد کیا ہے. تو اس کی تیاری کریں. یہ قبر کا معاملہ بڑا عجیب ہے. امیر علیہ سنت اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ اس قبر کا قبرستان کا ماحول جو ہے نا, یہ دیکھ کر اپنے آپ کو ڈرائیں کہ یہ بظاہر جو مٹی کے ڈھیر نظر آتے ہیں نا ایک جیسے, یہ اوپر سے بظاہر بھلے ایک جیسے, اندر کا معاملہ سب کا الگ الگ ہے. کسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے قبر جنت کا باغ ہے, کسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے قبر جہنم کا گڑا ہے. تو جس نے نمازیں پڑھی, جس نے ماں باپ کو راضی رکھا, جس نے حلال روزی کمائی, جس نے سچ کا سہارا لیا, جس نے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاری, شریعت و سنت کے مطابق اولاد کی تربیت کی، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، جھوٹ سے، غیبت سے، چگلی سے، بد نگاہی سے، بد کلامی سے، سود سے، حرام روزی سے، دل آزاریاں کرنے سے، ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ اس سے راضی ہوگا تو یقیناً اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی. بظاہر چھوٹی سی قبر ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے. بظاہر کوئی بستر نہیں ہے، لیکن اس خوش نصیب کو جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قبر جس کو ہم یاد نہیں کرتے، یہ قبر ہمیں یاد کرتی ہے. ایک روایت میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائی، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا، گزارا کرتا، تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوئے ہوتا تھا؟ اگر میت نیک ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا، برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ قبر کہتی ہے، تب تو میں اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالی کے قرب رحمت میں جائے گی. حضرت محمد بن صبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے عذاب دیا جاتا ہے، تو اس کے قریبی مردے کہتے ہیں کہ اے اپنے بھائیوں، ہمسایوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تو نے ہمارے جانے سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی؟ تیرے سامنے ہمارا مر کر قبروں میں دفن ہو جانا کوئی قابل غور بات نہ تھی؟ تو نے ہماری موت سے ہمارے اعمال ختم ہوتے دیکھے، لیکن تو زندہ رہا، تجھے عمل کرنے کی مہلت دی گئی، مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا، نیک اعمال نہ کیے. اس سے زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے، اے دنیا کے ظاہر پر اترانے والے، تو نے اپنے ان رشتے داروں سے عبرت کیوں نہ حاصل کی جو دنیاوی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے، مگر تیرے سامنے میرے پیٹ میں گم ہو گئے، ان کی موت انہیں قبروں میں لے آئی تو انہیں کندھوں پر سوار اس منزل کی طرف آتے دیکھا جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نیک بندے قبر کے اندرونی حالات پر غور فرمایا کرتے، اور افسوس ہم بارہا قبریں دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے. کاش ہم سنجیدگی سے غور کرنے والے بنیں، اپنا محاسبہ کریں، قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، جو زندگی باقی ہے اسے کیسے گزارنا ہے. تو اس کے لیے ماحول بہت ضروری ہے، ماحول بہت ضروری ہے. قبرستان جائیں تو کاش دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ جائیں، تاکہ قبر میں قبرستان جانے کے آداب بھی تو سیکھیں نا، یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. قبرستان جاتے ہیں لیکن قبرستان جانے کے آداب کیا ہیں، وہاں کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے، کیا عمل کرنے کہ جس کے سبب ہمارا جانا یہ باعث برکت بن جائے. کیا احادیث مبارکہ میں بھی قبرستان جانے کی ترغیب یہ دلائی گئی؟ چنانچہ امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، آقا کا مہینہ، اس میں قبرستان کی حاضری کے 11 مدنی پھول لکھے. ایک حدیث پاک لکھی امیر اہل سنت نے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قبرستان یہ جانا چاہیے. اولاً تو اس کے بھی آداب ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن کا کرنا چاہیے. ہم تو یہی ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی دادا کی قبر کہاں تھی، تو ابا کی قبر کہاں تھی، تو رشتے داروں کی، خاندان کی قبریں کہاں تھی. نیک لوگوں کی صحبت یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی دیتی ہے. سرکار اعلی حضرت نے ملفوظات اعلی حضرت میں یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا، دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں یہ اس کے بدن پر لپٹی ہوئی ہیں اور دو پھول اس کو ناک پر خوشبو پہنچا رہے ہیں. تو عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے وجہ سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر مرحوم کی لاش کو دوسری قبر میں رکھا. اب جو دیکھا تو وہ دو شاخیں جو تھیں وہ ایک دم دو اجدہے میں تبدیل ہو گئے اور مرحوم کو وہ ڈسنے لگے. حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ اجدہے تو وہاں بھی تھے، یہ اجدہے اس گناہ گار کے گناہوں کے سبب وہاں بھی مسلط تھے، مگر قریب ہی کسی ولی اللہ کا مزار تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا. وہ عذاب، وہ اجدہے جو تھے، وہ سانپ جو تھے، وہ پھولوں کی شاخوں میں تبدیل ہو گئے. تو اس یعنی اس مرحوم کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو، وہیں لے جا کر رکھا تو وہی اجدہے سانپ جو ہے وہ پھولوں میں تبدیل ہو گئے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قبرستان، اپنے والدین اگر دونوں یا کسی ایک کا انتقال ہوا تو وہاں جائیں، یاسین شریف پڑھیں کہ ہر حرف کے بدلے نیکیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک روایت میں کہ جو اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کی قبر پر جائے، یاسین شریف پڑھے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور ویسے بھی کہیں اگر کسی مزار پر جانا ہو اور یا کسی کی قبر پر جانا ہو تو مستحب یہ ہے کہ دو رکعت نفل پڑھے گھر پر پڑھے، مکروہ وقت نہ ہو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے، اللہ تعالی اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. تو قبرستان جانا ہے شب برات یا بڑے دن میں جانا ہو تو ضرور جائیں، لیکن اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اس وقت میں دو رکعت نماز پڑھ کر پھر قبرستان جائیں. پھر مزار شریف پر یا قبر پر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو، گپ شپ نہ کرے، ذکر و درود. بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تو بڑا مشہور ہے کہ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. یعنی بڑے بڑے سیٹھوں کی قبر کا جو معاملہ ہوتا ہے تو آدمی غور کرے، سوچے یار اس نے تو ساری زندگی ایسے ایسے آسائش عمر اور ایسی ایسی سہولیات کے ساتھ گزاری، قبر تو دیکھو تو بالکل جو لاوارث کی قبر ہے وہی سیٹھ صاحب کی قبر ہے، کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. پھر اسی طرح کئی ایسے نوجوان، کئی ایسے باڈی بلڈر، کئی ایسے کھلاڑی، تو او جناب شہرت یافتہ، تو جناب وہ اترانے والے، وہ فیشن کرنے والے کیا ہیں، قبر میں سارا معاملہ کیسا ہے ان کا. تو یہ معاملہ عبرت حاصل کی جا سکتی ہے. تو فضولیات یا بیکار باتوں کے بجائے ذکر و درود کیا جائے. پھر قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں بھی کبھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں، جو راستہ نیا بنا ہو اس پر نہ چلے. رد المختار میں ہے، قبرستان میں قبریں پاٹ کر، یہ قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے. تو نئے راستے کا صرف گمان غالب ہو تب بھی اس پر چلنا گناہ ہے. خیال آتا ہے کہ یار پہلے آتے تھے یہاں راستے میں تو قبریں تھیں، یہ راستہ تو نہیں تھا، اب ایک سال کے بعد آئے تو راستہ بن گیا، تو یار یہ کیا ہو گیا. تو اگر گمان بھی ہے کہ یہاں قبریں تھیں تو نہیں چلیں، کیونکہ کئی مزارات اولیاء یہ زائرین کی سہولیات کے لیے مسلمانوں کی قبریں مسمار کر کے، نہیں توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا گیا ہے. ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت، ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا حرام ہے، دور سے ہی فاتحہ کر لیں. تو زیارت قبر جب کرنے جائیں تو میت کے مواجہ یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائیں. ادب یہی ہے، مزار شریف پر حاضری ہو یا کسی بھی قبر پر جانا ہو تو پیروں کی طرف سے جائے اور سیدھے ہاتھ پر اس طرح کھڑے ہوں کہ میت کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو. قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کے طرف منہ ہو, اور اس کے بعد کہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاسر, یعنی اے قبر والو تم پر سلام ہو, اللہ عز وجل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, تم ہم سے پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں, یہ سلام کرے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے, جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور اس نے سورہ فاتحہ, الحمد شریف, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, سورۃ التکاثر, الحاکم التکاثر پڑھی, پھر یہ دعا پڑھی, یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں مومن عورتوں کو پہنچا, تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس حصہ ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے. کتنا آسان عمل ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, سورہ اخلاص پڑھنی ہے, سورہ تکاثر پڑھنی, سارے قبرستان والوں کو حصہ ثواب کر دیں. پھر ایک اور حدیث سنیے, جو 11 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی عیسیٰ علیہ ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا. پھر بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں تو اگربتیاں جلاتے ہیں, تو قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے کہ اس میں بے ادبی اور بدفالی ہے. ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا یہ پسندیدہ ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا, جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے, تو قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھی جائے. ہاں رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں. تو خاص کر یہ جو شب برات میں جب جانا ہوتا ہے تو اس قسم کے بہت سارے انداز جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ رسالہ آقا کا مہینہ, اس میں شب برات کے فضائل بھی ہیں, اس رسالے میں امیر اہل سنت نے شعبان کے فضائل بھی لکھے ہیں, تو یہ رسالہ حاصل کیجئے. بہت جیبی سائز میں یہ رسالہ 8 روپیہ ہدیہ پر ہے, اور بڑے سائز میں یہ رسالہ جو ہے وہ 12 روپے ہدیہ ہے, تو زیادہ تعداد میں خریدیے. الحمدللہ آنے والی جمعرات, یہ ہمارے وطن پاکستان میں شب برات ہے تو مغرب کے بعد نوافل ادا کیے جاتے ہیں, یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے, اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ امیر اہل سنت جلوہ فرما ہوتے ہیں, تو بڑا بابرکت یہ موقع ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ 15ویں شب یعنی شب برات عصر کے بعد سے اجتماع کا آغاز ہوگا, یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے, پھر اس میں مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے, مغرب کے بعد 6 نوافل, یاسین شریف, پھر دعا کا سلسلہ ہوتا ہے, اور عشاء کے بعد اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ شب برات اس کا آغاز ہوتا ہے, مدنی مذاکرہ, پھر اس میں تو امیر اہل سنت کا بیان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, بڑا وہ ایمان افروز بیان, یعنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لاکھوں اسلامی بھائیوں کی اسلامی بہنوں کی جو تقدیر میں مدنی انقلاب آیا, الحمدللہ اس کا ایک سبب شب برات کا امیر اہل سنت کا بیان ہے. تو یہ بیان ضرور سنیں, بلکہ زہ نصیب کے یہیں آ جائیں فیضان مدینہ, یہیں رہ جائیں. مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں, وہ بھی اپنا پلان کر لیں تو ساری رات دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, تاکہ ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت ہو, گناہوں سے نفرت ہو, اور اللہ ہماری آنے والی جو زندگی ہے, جو قبر کی ہے, آخرت کی ہے, وہ آسان فرما دے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.